بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं राशिद नकवी का सलाम कबूल फरमाए। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी, जो सूरह वद्दोहा की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, हमारी सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahar.tv.ir। और अब पेश खिदमत है सुबह की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले पेश की जाएंगी आलमी खबरें, आलमी खबरों के बाद सहर टीवी का तैयार करदा प्रोग्राम जाविया निगाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। जाविया निगाह के बाद आप सुन सकेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, और नाते रसूल मकबूल के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद के बाद हमारा रोज़ाना का प्रोग्राम यादों के झरोके आपकी नज़र करेंगे, और आखिर में आप सुन सकेंगे आज के दिन की मखसूस दुआ। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ افغانستان میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کے درمیان صدر اشرف غنی سمیت بہت سے افغان عہدیدار ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق طالبان کابل میں داخل ہو گئے ہیں۔ کابل میں امریکی سفارت خانہ بند کر دیا گیا ہے، سفارتی عملے کی واپسی کا آپریشن جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران افغانستان میں مصالحت کی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کرونا کے خلاف جنگ میں اپنی حکومت کی کارکردگی کا دفاع کیا، اور سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ معرب کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صدر حامد کرزئی اور اعلی مصالحیاتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کی وساطت سے حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد اشرف غنی نے اقتدار سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور تاجکستان چلے گئے ہیں۔ افغان صدر کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب اور ایوان صدر کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر فضلی بھی افغانستان چھوڑ گئے ہیں۔ افغانستان کی اعلیٰ مصالحیاتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں اشرف غنی کے ملک کے چلے جانے کی تصدیق کی اور عوام سے کہا کہ پرسکون رہیں اور بقول ان کے سخت دن ختم ہونے والے ہیں۔ انہوں نے طالبان سے بھی اپیل کی کہ وہ کابل میں داخل ہونے سے گریز کریں تاکہ شہر کی صورتحال کو درہم برہم ہونے اور عام لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ ادھر افغان وزارت داخلہ کے مطابق طالبان کابل میں داخل ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ طالبان داخل ہو چکے ہیں اور ذبیرہ مجاہد نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق طالبان نے افغان فورسز کی خالی کی گئی پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغان پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکار ذمہ داریاں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے طالبان کو کابل میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق طالبان کابل میں ان علاقوں میں سیکیورٹی سنبھالیں گے جہاں افغان فورسز نے ذمہ داریاں چھوڑی ہیں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان نہ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے اور نہ کسی کو تنگ کریں گے۔ ادھر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کے کابل پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد ملک چھوڑنے کی وجہ بتا دی ہے۔ افغان صدر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ خونریزی سے بچنے کے لیے افغانستان چھوڑا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی میڈیا نے تاجک میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان صدر اشرف غنی اور نائب صدر افغانستان کابل سے تاجکستان پہنچے ہیں۔ افغان صدر نائب صدر کابل سے تاجکستان پہنچے، تاجک میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغان صدر اور نائب صدر دوشنبے میں موجود ہیں۔ ادھر یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی قطر پہنچ چکے ہیں۔ کابل سے موصول ہے خبر کے مطابق کابل میں امریکی سفارتخانہ بند کر دیا گیا ہے، سفارتی عملے کی واپسی کا آپریشن جاری ہے۔ امریکی سفارتخانے نے کہا ہے کہ کابل سے نکلنے کے خواہش مند امریکی آن لائن رجسٹریشن کرائیں۔ دوسری جانب نیٹو کے مطابق کابل ایئرپورٹ سے تمام کمرشل پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ کابل ایئرپورٹ سے صرف فوجی طیاروں کو پرواز کی اجازت ہوگی۔ علاوہ ازیں یورپی یونین اسٹاف کے کئی ارکان کابل میں نامعلوم محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز جرمنی نے بھی کابل میں اپنا سفارتخانہ بند کر دیا تھا۔ جرمن وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ شمالی افغانستان سے تعلق رکھنے والے اہم افغان رہنما پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ شمالی افغانستان سے تعلق رکھنے والے تاجک اور ہزارہ کمیونٹی کے رہنما پاکستان پہنچے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے افغان وفد کا استقبال کیا۔ کابل سے پاکستان پہنچنے والوں میں اسپیکر قومی اسمبلی میر رحمان رحمانی بھی شامل ہیں۔ دیگر رہنماؤں میں سابق صدر برہان الدین ربانی کے بیٹے صلاح الدین ربانی، اہم تاجک رہنما اور سابق وزیر داخلہ یونس قانونی بھی موجود ہیں۔ پاکستان آنے والوں میں احمد شاہ مسعود کے دو بھائی احمد ضیاء مسعود اور احمد ولی مسعود بھی شامل ہیں۔ ہزارہ کمیونٹی کے دو اہم رہنما محقق اور کریم خلیلی بھی کابل سے پاکستان پہنچے ہیں۔ اسلام آباد پہنچنے والوں میں بلخ کے سابق گورنر سردار عطا نور کے بیٹے خالد نور بھی شامل ہیں۔ ادھر کابل میں امریکی سفارتخانے پر سے اس کے انخلاء کی علامت کے طور پر امریکی پرچم کو اتار لیا گیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی سفارتخانے کے زیادہ تر ملازمین کابل ایئرپورٹ منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کا ماحول دیکھنے میں ملا ہے۔ بعض ذرائع ابلاغ نے کابل ایئرپورٹ پر ایک آتش زدگی کی بھی خبر دی ہے۔ اس درمیان اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ پرام طریقے سے انتقال اقتدار کے لیے سابق افغان صدر اور اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کی وساطت سے طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں، جس کے بعد اشرف غنی نے عہدہ صدارت سے مستعفی ہو کر تاجکستان کی جانب نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ نے اب سے 20 سال قبل 2001 میں بدامنی اور دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے افغانستان پر چڑھائی کی، اور وہ 20 سال تک اس ملک میں اپنے اتحادیوں کے ہمراہ موجود رہا۔ تاہم اس کی موجودگی سے نہ صرف بدامنی اور دہشت گردی میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں ہوش ربا اضافہ ہوا، اور اب جبکہ افغانستان میں شکست خوردہ امریکہ اس ملک سے اپنے انخلاء کا اعلان کر چکا ہے، ملک میں طالبان کے ساتھ ساتھ دسیوں دہشت گرد گروہ سرگرم عمل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران افغانستان میں مصالحت کی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے سابق افغان صدر حامد کرزئی کے ٹویٹ کے جواب میں اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تشدد اور جنگ، جارحیت اور قبضے کی طرح افغانستان کے مسئلے کا نہ پہلے حل تھی اور نہ آئندہ ہوگی۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ مصالحتی کونسل کے افراد اور دیگر افغان رہنماؤں کا انیشیٹو مذاکرات، پرامن انتقال اور پائیدار سل کے لیے راستے ہموار کر سکتا ہے۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صرف کابل میں ایرانی سفارت خانہ کھلا ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے مزار شریف، جلال آباد اور کندھار میں سفارتی دفتر بند کر دیے گئے تھے اور سب کو کابل منتقل کر دیا گیا ہے۔ خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ کابل سفارت خانے میں ملازمین کی تعداد کم کر دی گئی ہے، البتہ ضروری امور کے لیے اسٹاف موجود ہے۔ ہرات کونسلیٹ کے بارے میں ان کا کہنا تھا ایرانی سفارتکار محفوظ ہیں اور وہ ایران آ جا سکتے ہیں، تاہم سفارتکاروں کی سیکیورٹی کے لیے انہیں کونسلیٹ میں رہنے کا کہا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے یوم آزادی کی تقریب سے اپنے خطاب میں کرونا کے خلاف جنگ میں اپنی حکومت کی کارکردگی کا اتفاق کیا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے لال قلعے کی فصیل سے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب لڑکیوں کو بھی فوجی اسکولوں میں باقاعدہ داخلے ملیں گے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو تنازعات کئی عشروں سے حل طلب تھے انہیں حل کر دیا گیا۔ مودی نے اس سلسلے میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی تنازع اور جموں کشمیر کی دفعہ 370 کے خاتمے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کرونا کے خلاف جنگ کے دوران اپنی حکومت کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک کے 54 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ مودی نے کرونا کے خلاف جنگ میں اپنی حکومت کی کامیابی کا دعویٰ ایک ایسے وقت کیا ہے جب کرونا کی دوسری لہر میں حکومت کے بے بس ہو جانے اور پورے ملک میں خوفناک اور بھیانک مناظر سامنے آنے پر ان کی حکومت پر شدید تنقید ہوئی تھی۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ مارب کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ مارب میں کئی علاقوں پر متعدد بار حملے کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجیوں نے بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران الحدیدہ میں 139 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ سعودی اتحاد سے وابستہ فوجی اہلکاروں نے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور گولہ باری کی۔ سعودی عرب نے اب سے 6 سال قبل امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی حمایت کے زیر سایہ اپنے بعض عرب اور غیر عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر یمن پر چڑھائی کر دی تھی، جو آج بھی بدستور جاری ہے۔ سعودی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں، جس کے دوران فلسطینیوں سے اس کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سعودی فوجیوں نے اتوار کی صبح کل کیلیا کے ازون ٹاؤن پر حملہ کیا اور فلسطینیوں پر شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ لبنان کے صدر نے شمالی لبنان میں آئل ٹینکر میں ہونے والے دھماکے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے عدالتی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ العہد نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے صدر مشرون نے اتوار کے روز اپنے ملک کی عدلیہ سے کہا کہ وہ عقار کے علاقے التلیل میں ہونے والے آئل ٹینکر تباہی کی وجوہات کا پتہ لگانے کی تحقیقات کرے۔ واضح ہے لبنان میں عقار کے علاقے التلیل میں ایندھن کے حامل ایک ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا، جس کے باعث کم از کم 28 افراد جان بحق، 80 زخمی اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام کے صدر بشار اسد نے پیداوار میں اضافے اور روزگار کی فراہمی کو اپنے ملک کی ترجیحات قرار دیتے ہوئے کہا کہ شامی حکومت کی کارکردگی میں شفافیت اور نظم و نسق چلانے میں شامی عوام کی شراکت سے ایک دوسرے پر اعتماد مزید بڑھے گا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ سحر ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں عظیم سوزاری، اور آج کے گفتگو کا سیگمنٹ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہوگا، جہاں اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ طالبان پوری طرح سے افغانستان پر قابض ہو گئے ہیں، دارالحکومت کابل میں موجود ہیں، اور جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق افغانستان کا ایوان صدر کا کنٹرول بھی انہوں نے سنبھال لیا ہے، اہم عمارتوں پر طالبان موجود ہیں۔ تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اب کابل میں پوری طرح سے مستقر ہو گئے ہیں، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ کابل میں ایوان صدر کا چارج بھی انہوں نے سنبھال لیا، یعنی اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اہم عمارتوں، بینکوں اور سرکاری جو دفاتر ہیں ان پر بھی اپنے افراد کو تعینات کر دیا ہے۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوئی ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے افغانستان میں حاصل کر لیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور اطلاع یہ ہے، افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے بتایا ہے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے، ایک 3 رکنی کوارڈینیشن کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کوارڈینیشن کونسل جناب حامد کرزئی اور گلبدین حکمت یار، جو حزب اسلامی کے سربراہ ہیں اور سابق مجاہد لیڈر ہیں، وہ اس میں شامل ہوں گے، اور ڈاکٹر عبداللہ جو اعلیٰ افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ کوارڈینیشن کونسل کس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے اس بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں آئی ہیں، لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ کونسل عبوری طور پر حکومت کا انتظام چلائے گی اور انتقال اقتدار کے عمل کو مکمل کرے گی. پہلے آمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ علی احمد جلالی سابق وزیر خارجہ جو ہیں وہ صدر اشرف غنی کی جگہ پر اقتدار سنبھالیں گے اور عبوری صدر کی حیثیت سے کام کریں گے. اب صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یہاں ریڈیو تہران کی پشتو سروس کے ڈائریکٹر جناب عبد الرحیم درانی صاحب. فوزیہ شاہد صاحبہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. فوزیہ شاہد صاحبہ آپ کی بڑی نظر ہے وہاں پر افغانستان کی صورتحال پر اور آپ کافی دنوں سے یقیناً اس کا جائزہ لے رہی ہوں گی کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو تبدیلی آئی افغانستان کے اندر ایک دم اور ہمیں یہ دکھائی دیا کہ اس سے پہلے کے جو سی آئی اے کی اسسمنٹ تھی اس سے بھی پہلے طالبان کابل تک پہنچ گئے, کیا کہیں گی آپ اس بارے میں, کیا یہ کوئی پروجیکٹ ہے یا پروسیس ہے؟
بہت شکریہ. یہ منتر نامہ جو ہے یہ مجھے تو بہت پہلے اس وقت دکھائی دینے لگ گیا تھا جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے جس میں امریکہ اور جو اس وقت طالبان ہیں ان کے جو مذاکرات تھے. میں بار بار یہ ایک بات کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ مذاکرات جو ہیں وہ ون سائڈڈ لگتے ہیں کہ یہ اتنی کوئی بہتر صورتحال نہیں لگتی. مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں جو موجودہ جو حکومت تھی اشرف غنی کی تو میں اس وقت سے اس کو پوسی کر رہی تھی
صحیح.
اور مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں اب تھوڑی سی بات دہرانی پڑ رہی ہے. ایک روز قبل میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اب جیسے ابھی آپ نے خود امریکن وزیر خارجہ کا جو بیان بتایا اندازہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ طالبان کے پیچھے بھی وہ امریکن قوت کہیں آ چکی اور وہ اس کو اب گریجولی جو ہے وہ جو حکومت اشرف غنی کی تھی جو عالمی سطح پہ تو آپ اس کو دیکھ رہے تھے کہ امریکہ ساتھ کھڑا ہے. چند دن پہلے اشرف غنی جی امریکہ تشریف لے گئے تھے وہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑے کوئی اہم مذاکرات کیے ہوئے ہیں بہت کامیاب ہوئے ہیں لیکن صورتحال ہمیں جو وہ دکھائی دی جو میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ مجھے رجحان اس طرف دکھائی دے رہا ہے اور یہ کہنا کہ جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اب تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 سال میں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے.
فوزیہ شاہی صاحبہ میں اس سوال کی طرف دوبارہ آؤں گا, اس وقت دورانی صاحب کی طرف چلتا ہوں. میں دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اتنے سری فال کے پیچھے کیا ہاتھ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ افغانستان کی بعض نیوز ایجنسیاں میں آج دیکھ رہا تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خود صدر اشرف غنی اور ان کی کابینہ جو تھی وہ اس میں ملوث ہے کہ ایک کے بعد ایک تیزی کے ساتھ طالبان جو ہیں وہ قبضہ کرتے چلے گئے اور انہوں نے مزاحمت کا کوئی حکم بظاہر ٹھوس بنیادوں پر جاری نہیں کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں وہی سوال دہراؤں گا کہ یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ہوا ہے یہ کام یا نہیں, یہ پروسیس تھا نیچرل جو انجام پایا افغانستان کے اندر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم سوال ہے جو اس وقت اکثر جو میڈیا ہے اس میں اٹھ رہا ہے. میرے خیال میں یہ جو ہے پروسیس سے زیادہ ایک پروجیکٹ لگتا ہے اور یہ پروجیکٹ اگر ہم ایک سال پیچھے جائیں جہاں امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا تھا تو وہ معاہدہ جو ہے اس میں افغان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور اس میں کچھ ایسی شقیں تھیں جن سے افغان عوام کو اور افغان حکومت کو یعنی غیر مطلع رکھا گیا تھا, ان کو خبر نہیں دی تھی. تو لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ایک ایک سین جو ہے وہ ڈراپ ہوتا چلا گیا اور بعد میں جو ہے ہمیں یعنی یہ بات سامنے آتی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ معاہدے کے تحت ہو رہا ہے.
صحیح.
مثلاً 7,000 فوجیوں کا آزاد کرنا یا مثلاً خود اشرف غنی سے جو دباؤ تھا اقتدار چھوڑنے کے لیے یا طالبان کی طرف سے جو بار بار یہ بات آتی تھی کہ جب تک اشرف غنی ہوگا تو ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں طالبان کی جو پیش قدمی ہوئی افغانستان میں ان میں زیادہ تر ایک طرف سے طالبان بھی پہلے 20 سال کے مقابلے میں کافی جو ہے انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور بہت سے افغانستان کے اندر کے مہروں کو خود اور جو ہے امریکہ کے ذریعے انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور بہت سے جو ہے شہر بغیر کسی مقاومت کے اور بغیر کسی کے مقابلے کے جو ہے ان کے ہاتھ آتے گئے. لیکن آخری جو وہ تھا اس میں بھی یہی کہا جا رہا تھا, جیسے ہماری بہن فوزیہ شاہد نے بھی کہا کہ طالبان جو ہے جب افغانستان کابل کے قریب پہنچ گئے تو یہ بات صاف تھی کہ جو ہے اب جس طرح دوسرے شہروں میں کوئی مقاومت نہیں ہوئی اور جن لوگوں سے مقاومت کی توقع کی جا رہی تھی جو جہادی گروہ تھے یا دوسرے تھے, جب انہوں نے وہ نہیں کیا تو افغانستان میں جو اشرف غنی تھے وہ تقریباً بے دست و پا ہو گئے تھے اور ان کو میرے خیال میں جانے کے بغیر ان کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو وہ پورا ایک منصوبے جی. کے تحت جو ہے وہ اشرف غنی کو یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بغیر خلع صلاح جسے کہتے ہیں یعنی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ملک چھوڑنے کے. تو میرے خیال میں یہ پورا ایک پروسیس تھا جس میں جو ہے بہت سے عوامل جو ہے وہ دخیل تھے اور اس کے لیے تقریباً منصوبہ بندی کی گئی تھی.
فوزیہ شاہد صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. اب یہ جو صورتحال کیا نام ہے عبوری گورنمنٹ کے حوالے سے بات آ رہی ہے, اب جبکہ طالبان کابل سمیت پورے ملک پر قابض ہو چکے ہیں, اب یہ جو تین رکنی کاؤنسل کے قیام کی بات ہو رہی ہے, عبوری حکومت کے قیام کی بات ہو رہی ہے, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ طالبان اس کو قبول کر لیں گے یا طالبان کی آشیرواد سے یہ کام ہو رہا ہے, تو اس کا پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیوں اس طرح کی جو ہے وہ طالبان جو ہے جی
اس میں بات جو تھوڑی سی بہتر ہمیں دکھائی دی ہے اور وہ یہ تھا کہ طالبان کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ وہ مذاکرات کریں گے, اب مذاکرات اشرف غنی سے وہ نہیں کر رہے تھے, عبداللہ عبداللہ سے پہلے بھی ان کو جو ہے نمائندگی کے طور پہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا
صحیح,
اور ان سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بیچ میں ایک تھوڑا سا برج بننے کی انہوں نے کوشش بھی کی تھی, اور عبداللہ عبداللہ پھر ظاہر طالبان کی جو بہت زیادہ ریزینٹمنٹ اشرف غنی کے حوالے سے تھی وہ نہیں تھی. تو اس سے یہ اندازہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مذاکرات جب اگر انہوں نے کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے
صحیح.
تو شاید یہ ممکن ہو کہ جو عبوری سیٹر کی بات کی جا رہی ہے اور چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پر امن اقتدار کی بات کر رہے ہیں, ایک منتقلی اقتدار کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تین رکنی ہے اس میں کرزئی ہو گئے یا عبداللہ عبداللہ ان کے بارے میں اس میں طالبان نے وہ ایک شدت کے ساتھ مخالفت نہیں دکھائی دے رہی. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ پر امن طور پہ بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں, وہ بار بار ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بدامنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے جو شہری ہیں ان کے حوالے سے ان کے اچھے قسم کے ابھی تک تو جسٹس ظاہر ہوا ہے کہ وہ کسی کو عام معافی کی باتیں بھی بہت انہوں نے کی ہیں, جو آج کی ڈیٹیلس تھی اس میں عام معافی کی بات بہت کی جا رہی تھی. اب اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ پر امن اقتدار, حالانکہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ امن اقتدار جب آپ نے ایک چیز پہ قبضہ کر لیا ہے
جی
تو انتقال کی منتقلی کا کیا پروسیس ہوگا, پر امن منتقلی ہوگی.
ناظرین آپ بہت بہت شکریہ کہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ نے ہمارا یہ پروگرام ملاحظہ کیا. پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا اور ضرور ہمیں آگاہ کریں. اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا, اور آخر میں ہم پیش کریں گے دعائے مخصوص جو آج کی مخصوص دعا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص ہم پر آنے والے مصائب کو یاد کر کے ان پر روئے یا دوسروں کو رلائے تو روز قیامت اس کا درجہ ہمارے برابر ہوگا, اور جو شخص ہماری مصیبت کو بیان کر کے روئے یا رلائے تو اس دن اس کی آنکھ گریہ نہ کرے گی جس دن سب آنکھیں گریہ کنہ ہوں گی. سامعین, ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
ماں نے قاسم سے کہا, صبح کو تم ہو گے شہید.
سامعین, انسان آج بھی جب تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے تو اسے دور دور تک لکو دک صحرا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھتے ہوئے گرد و غبار کے درمیان سوتی ہوئی تلواروں, ٹوٹی ہوئی ڈھالوں اور پاش پاش لاشوں کے درمیان میں ٹوٹی ہوئی تلوار کی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جس کے استغاثے کی آواز چاروں طرف پھیلے ہوئے لشکر آدا کے سینے کو چیر کر آفاق ہستی کے قلب و جگر میں اتر رہی ہے. گلا حسین کا جس دم کٹا مسلح پر, ملی ہے سجدے رب کو بقا مسلح پر. لعین کرتے ہیں مقتل میں تیروں کی بارش, نماز پڑھتے ہیں شاہ ہدا مسلح پر. کہا پھوپھی نے سکینہ سے انتظار نہ کر کہ اب نہ آئے گا بابا تیرا مسلح پر. کیا ہے شام کے زندہ میں دفن عابد نے, سکینہ بی بی کو آئی قضا مسلح پر. حرم نے شام کے زندہ نے تنگ میں اختر, نہ جانے کس طرح سجدہ کیا مسلح پر. سامعین, 1400 برس گزر گئے, مارنے والے اسے مار رہے ہیں, کوئی زبان کے نشتر چبھو رہا ہے, کوئی تیر پھینک رہا ہے, کوئی تلوار کے وار کر رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, لیکن کوئی نہیں ہے جو اس کی آواز پر آواز دے, جو اس کی پیکار پر لبیک کہے. وہ 1400 صدیوں سے تاریخ بشریت کے صفحات میں تنہا ہے, اور بس تنہا ہے. یوں تو اس کا بھرا گھر 10 محرم کو لوٹ لیا گیا تھا, لیکن اس کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد اس پر جو مظالم ڈھائے گئے اسے مکمل طور پر کسی بھی مورخ نے ضبط تحریر نہیں کیا, کسی ادیب نے قلم بند نہیں کیا, اور کسی شاعر نے شعری سانچے میں نہیں ڈھالا. یہ ایسا مظلوم ہے کہ جس کے مال و متاع کو دشمنوں نے لوٹا, اور جس کے درد و غم, فکر و دانش, عزت و شرف اور پیغام و تحریک کو اپنوں نے ثبوتاش کیا. آج کے دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تزکیہ نفس اور خلوص نیت کے ساتھ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی طرح عالمی اسلامی برادری کی ہر ممکنہ مدد کریں, اور بیداری اسلامی کی اس لہر کو مؤثر و مفید بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. دیگر واقعات کی طرح شہادت امام حسین علیہ السلام صرف ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں, بلکہ یہ ہم انسانوں کی زندگی کا منشور اور ہماری عملی راہوں کے لیے مشعل راہ ہے. اس میں زندگی گزارنے اور موت و حیات کے درمیانی عرصے کے لیے دستور ہے. اس کا صرف غازیانہ پہلو ہی تقلید کی دعوت نہیں دیتا, بلکہ اس کا داعیانہ پہلو بھی ہمارے لیے فکر و عمل کا بیش قیمت سرمایہ ہے. یہ عالمی واقعہ آج بھی اس لیے زندہ جاوید ہے کہ اپنے دین, اپنے مذہبی مسلمات کے تحفظ اور باطل کی فتنہ پردازیوں کے سیل پر بند باندھنے کے جس ایمانی جذبے کے ساتھ یہ قربانی دی گئی تھی, وہ سارے مطالبات پہلے سے کہیں زیادہ اپنی افادیت اور اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں. کیا آج بھی وہی حالات نہیں کہ یزیدی لشکر پورے کر و فر کے ساتھ انسانیت کے گھر آنگن میں موت کا رقص کر رہا ہے؟ پہلے تو ایک ہی یزید تھا, مگر اب تو ہر قوم, ہر ملک, کیا ہر خطے میں کوئی نہ کوئی یزید, بش, ایریل شیرون, ٹونی بلیئر, ٹرمپ یا کسی اور عیسائی اور یہودی نام سے مل جائے گا جو ہماری عزت و آبرو ہی پر دسترازی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے دین, مکہ و مدینہ اور مسجد اقصیٰ جیسے مذہبی مقدسات کے خلاف بھی سازشوں کا دہانہ کھولے ہوئے ہیں, اور ان سے کسی ایک تہذیب و ثقافت یا کسی خاص قوم یا مذہب کے نام لیواؤں کو ہی خطرہ نہیں, بلکہ سچ پوچھئے تو پورا انسانی کنبہ خطرے میں ہے. ہمارے حال کو بھی اسی ماضی کے حسینی جذبے اور ایمانی جوش کی ضرورت ہے, ورنہ صہیونی دہشت گردوں پر مشتمل موجود سامراجی گروہ یزید کی شکل میں پوری انسانیت کو لقمہ تر بنا لے گا. طاقت و قوت اور مال و دولت کے نشے میں بدمست ممالک اور سرمایہ داری پر قابض اقوام کو اگر اس حسینی جذبے سے روشناس نہیں کرایا گیا تو نہ صرف ہماری جان و مال بلکہ ہماری قیمتی ترین متاع کے بھی چھن جانے کا قوی اندیشہ ہے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری اقوام و ملل کے لیے درس اور پیغام حیات موجود ہے. ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے صحیح کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہر فرقے و قوم کے لیے مشعل راہ ہے. یہ تصور بالکل غلط اور عامیانہ ہے کہ موت سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, بلکہ اصل زندگی تو موت کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد ہی ملتی ہے. شہید امام حسن البنا کے ان جملوں میں یہی صداقت پوشیدہ ہے کہ وہ امت جو جینے کا عزم کر لے اس کے مٹنے کا کیا سوال, اس سے تو موت دور بھاگتی ہے. اسی طرح عظیم مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر نے جو یہ کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل دراصل اس وقت کے یزید کا قتل تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ جاوید ہیں اور ان کے کارناموں کے روشن نقوش تاریخ کے اوراق میں ہی نہیں بلکہ ہر فرد بشر کے ذہنوں پر ثبت ہیں۔ اصل قتل تو اس یزید اور یزیدی روش کا ہوا تھا جو نوع انسانی کو اپنی سرکشی کے سامنے سر بسجود کرنے کی پالیسی کو روبا عمل لانے پر بزد تھا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام خدائی نصرت پر ایمان ضرور رکھتے تھے، لیکن آپ نے اس کا انتظار نہ کیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور یزیدی قافلہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا، یا پھر تیز ہواؤں کا آتشی بگولا آئے گا اور پوری یزیدی مملکت تہ و بالا ہو جائے گی، یا انہیں قوم نوح کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں دفن کر دیا جائے گا، بلکہ آپ نے خدا کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے باطل طاقتوں سے میدان کارزار میں سخت مقابلہ کیا اور حق کی سربلندی و فتح مندی کا علم دنیا کے نقشے پر لہرا دیا۔ سامعین، ہندوستان کے مایا ناز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کی ترقی یافتہ زندگی میں جہاں انسان دنیاوی ترقیوں کے درپے ہے، وہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین اور مذہب سے بھی منسلک رہے۔ ایک طرف انسان کو دنیا کی چمک دھمک بلاتی ہے تو ایک طرف آخرت اس کو اپنی سمت بلاتی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا رول ماڈل نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا اسوہ، کوئی ایسی مثال نہیں ہوتی ہے کہ جس نے دنیا میں وہ کارنامے کر دکھائے ہوں کہ جس سے اس کی دنیا بھی آباد ہو گئی ہو اور اس کی آخرت بھی آباد ہو گئی ہو۔ خاص طور سے یہ مسئلہ ان جوانوں کے لیے پیش آتا ہے کہ جو اپنے لڑکپن میں، جو اپنے بچپن میں ہیں، جو اپنی نوجوانی میں یہ سوال پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو سواریں، کہ ہم آخرت کو سواریں، آخرت کی سمت جائیں، یا ہم اپنی دنیا پر توجہ دیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہیں اور جائیں تو شاید ہمیں یہ رول ماڈل نہ مل سکیں، لیکن سرزمین کربلا پر اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں لا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ ہم جس عمر میں بھی ہوں، جس طریقے کے انسان بھی ہوں، ہمارے لیے کربلا کی سرزمین پر مثال موجود ہے۔ اگر کوئی بوڑھا بھی جاتا ہے تو سرزمین کربلا پر اپنے لیے رول ماڈل ڈھونڈ سکتا ہے، کوئی ننا بچہ بھی جاتا ہے تو اس کو یہاں پر رول ماڈل ملے گا، اور اسی طریقے سے نوجوان بھی اپنے لیے ڈھیروں مثالیں یہاں پر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ انہی چمکتے ستاروں میں سے ایک ستارے ہیں جناب قاسم بن حسن، کہ جن کی پرورش اور ان کی تربیت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو سرزمین کربلا پر لائے تھے۔ لیکن کوئی پلٹ کر یہ پوچھ سکتا ہے کہ اے امام حسین، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے جو اس کو یہاں پر لے کر آ گیا ہے، ہو سکتا ہے جناب قاسم اپنے بچپن کی وجہ سے یہاں پر ہیں۔ اسی وجہ سے امام نے اس سوال کے جواب کو پیش کرنے کے لیے سرزمین کربلا پر جناب قاسم سے ایک سوال کیا، لیکن سوال کرنے سے پہلے منظر یہ تھا کہ جتنے بھی شہداء روز عاشور شہید ہونے جائیں گے ان سب کے نام امام حسین علیہ السلام نے گنوائے۔ جب جناب قاسم نے اپنا نام نہ دیکھا تو بڑھ کر چچا سے پوچھا، اے چچا، کیا میں بھی کل شہید ہو جاؤں گا؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، لیکن اس جواب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے ایک سوال پوچھا، اے بیٹا قاسم، موت تمہاری نظر میں کیا منزلت رکھتی ہے؟ جناب قاسم کہ جو ابھی 13 سال کی عمر میں تھے، لوگ تو شاید انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنے بچپن کا جواب دیں، وہ اپنے لڑکپن کا جواب دیں، اور ان کے سن کا جو تقاضا تھا
اس کا کوئی جواب دیں، لیکن جناب قاسم نے ایک ایسا جواب دیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ دیکھو اگر میں کربلا پر ہوں تو میں اپنے رشتے کی بنیاد پر نہیں ہوں، میں اگر کربلا پر ہوں تو میں اپنے ایمان کی بنیاد پر ہوں، میں اگر کربلا پر ہوں تو میں اپنی بصیرت کی بنیاد پر ہوں، میں اگر کربلا پر ہوں تو میں اپنی معرفت اور اپنے جذبے کی بنیاد پر ہوں۔ اور ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا کہ موت میری نظر میں شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کربلا کی سرزمین پر سن اور عمر کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یہاں کی سرزمین پر کوئی بوڑھا ہو یا ننھا بچہ ہو یا پھر وہ نوجوان ہو، ان سب کی معرفتوں کے درجے اعلیٰ ترین درجے ہوا کرتے ہیں۔
مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
واضح مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
جب صبح ہوگی کربل میں ہم خاک شفا کو چومیں گے، ہم خاک شفا کو چومیں گے، دن رات وہاں سب اہل عزا مولا کا سوگ منائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
جب دیکھیں چاند محرم کا سب جائیں خیام حسینی پر،
سب جائیں خیام حسینی پر،
سب جائیں خیام حسینی پر، عباس کے خیمے پر رک کر جب اذن زیارت پائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، جی کرتا ہے میرے مولا سب کربلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
جب پہنچیں گے اس منزل پر اصغر کے لگا تھا تیر جہاں،
اصغر کے لگا تھا تیر جہاں،
اصغر کے لگا تھا تیر جہاں، بلوائیں گے ننے بچوں کو سب کو پانی پلوائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 مرداد، 7 محرم الحرام اور 16 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات محرم سن 61 ہجری قمری کو عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے نہر فرات کے پانی کی بندش کا حکم دیا۔ ایسے حالات میں کہ عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے کربلا میں بہت بڑی تعداد میں اپنے فوجوں کو تعینات کر دیا تھا اور اس کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا، یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد کو ایک خط کے ذریعے حکم دیا کہ یہ خط ملتے ہی حسین سے یزید کے بیعت کروا لینا، اگر بیعت کی بات مان لی تو بعد میں ہم فیصلہ کریں گے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو ایک اور خط لکھا اور تاکید کی کہ حسین کو نہر فرات کے پانی سے دور رکھنا اور ان کو اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا۔ ابن سعد نے اس کے فوراً بعد 500 سواروں کے ساتھ عمر بن حجاج زبیدی کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو آب فرات سے دور رکھنے کے لیے مامور کیا۔ سات محرم الحرام سن 1313 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ایک مرجع تقلید آیت اللہ سید ہادی میلانی عراق کے شہر نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی دینی تعلیم کا ناظر قرآن سے آغاز کیا اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے جید علماء سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ سید ہادی میلانی کو دینی علوم کے ماہر ہونے کے علاوہ فارسی اور عربی ادب میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ ان کے درس میں بہت زیادہ شاگرد شرکت کیا کرتے تھے جن میں اکثر نے بلند علمی مقام حاصل کیا۔ آیت اللہ سید ہادی میلانی کی تصانیف میں محاضرات فی فقہ الامامیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، یہ کتاب 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سولہ اگست سن 1947 عیسوی کو پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کی درخواست دی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد 26 جون سن 1945 عیسوی کو 51 ممالک نے سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے اور 24 اکتوبر سن 1945 عیسوی کو دنیا میں امن کے قیام کے لیے باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کے ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کرنے والے ممالک میں ہندوستان بھی شامل تھا، لیکن پاکستان کے لیے رکنیت کا مرحلہ باقی تھا، اس لیے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کی حکومت نے 16 اگست 1947 کو اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دے دی اور پاکستان 30 ستمبر سن 1947 کو باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ سولہ اگست سن 1961 عیسوی کو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے وفات پائی۔ وہ 1870 میں اتر پردیش کے علاقے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کرنے کے بعد 1888 میں علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے، جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا۔ انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن سے کیا، جہاں وہ مدرسے آصفیہ کے صدر اور رسالہ افسر کے مدیر رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محکمہ تعلیمات میں انسپکٹر آف اسکولز ہو گئے۔ 1912 میں مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے اور پھر اس انجمن سے ان کی وابستگی ان کی وفات تک قائم رہی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے خدا داد ہمت، خلوص اور محنت سے انجمن کو اثر نو زندہ کر دیا۔ مولوی عبدالحق نے متعدد کتابیں تالیف کیں، ان کی خدمات کے باعث ان کو بابا اردو کے خطاب سے نوازا گیا۔ پچیس مرداد سن 1372 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز عالم دین آیت اللہ سید عبدالعالی موسوی سبزواری کا انتقال ہوا۔ وہ 1290 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرق شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کرنے کے بعد 14 سال کی عمر میں وہ مشہد مقدس چلے گئے۔ کچھ عرصہ مشہد میں رہنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خاطر وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف آ گئے۔ وہاں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، مرزا نائنی اور آغا ضیاء الدین عراقی جیسے جید علماء سے قصب فیض کے بعد درج اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ نصف صدی تک اس عظیم دینی مرکز میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کے دروس میں شامل ہونے والے طلبہ بعد میں نجف اشرف اور قم المقدس کے دینی تعلیمی مراکز کے عظیم اساتذہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن، مہذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام اور تہذیب الاصول خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولتخذ معینا حین برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا وَمُتَوَالِيًا مُسْتَوْسِقًا وَصَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدًا وَسَلَامُهُ دَائِمًا سَرْمَدًا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك وَنِعْمَةً فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ هُوَ الْإِلَهُ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔